شمع تیری طرف لو لگی رہے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، ہمارا سلسلہ اللہ پاک کے پیارے نام یعنی الاسماء الحسنی، یہ جاری و ساری ہے۔ رب کریم عز و جل کے مختلف نام ہم نے اب تک سنے ہیں اور اس کے معنی بھی سنے ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ مقامات وہ کہ جہاں پہ اس نام کا تذکرہ ہوتا ہے اس کو بھی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ علماء نے ان ناموں کے تحت جو باتیں لکھی ہیں اسے بھی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج کے سلسلے میں بھی انشاء اللہ تبارک و تعالی اپنے رب عز و جل کے پیارے نام سنیں گے۔ آج جو ہم نے نام ذکر کرنا ہے وہ ہے الباعث کے نام سے، الف لام با الف عین سا، الباعث۔ یہ اللہ پاک کا مبارک نام ہے جو حدیث پاک کے اندر موجود ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں الباعث کا جو معنی بنتا ہے اس لحاظ سے اللہ پاک کے کام، جو اللہ پاک کے افعال ہیں وہ قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ پہلے الباعث کا معنی سمجھ لیں کہ علماء نے باعث کے دو معنی لکھے ہیں کہ الباعث یعنی الباعث سے یہ نکلا ہے، با عین سا سے۔ اس کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ مردوں کو زندہ کرنا، اٹھانا، اور دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے ارسال یعنی بھیجنا۔ اللہ جل شانہ نے دونوں باتیں قرآن مجید فرقان حمید میں اس لفظ کے ساتھ ذکر فرمائی ہیں کہ اللہ پاک مردوں کو زندہ بھی فرمائے گا، اور اس نے مخلوق کی طرف اپنے انبیاء کو بھی بھیجا ہے، ان کو مبعوث فرمایا ہے، ان کی بعثت فرمائی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، یعنی اللہ پاک جو جو قبروں کے اندر موجود ہیں یعنی جو مر چکے ہیں ان کو بھی قیامت کے دن اٹھائے گا۔ یعنی مردوں کو اٹھانا، مردوں کو جلانا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بات ارشاد فرمائی قرآن مجید فرقان حمید میں، جگہ جگہ پر اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اگر ہم مکی صورتوں کے بارے میں مطالعہ کریں، مکی صورتوں کو بغور پڑھیں، تو ان مکی صورتوں کے اندر ہمیں چند عقائد کی طرف توجہ بہت زیادہ دلائی گئی ہے۔ سب سے جو بنیادی چیز مکی صورتوں میں بیان کی گئی وہ اللہ پاک کی توحید ہے، اس لیے کہ کفار مکہ یہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، تو اللہ جل شانہ نے ان کی اس غلطی کو، ان کی اس گناہ کو، ان کے اس شرک کو جگہ جگہ قرآن پاک میں واضح کیا ہے۔ اور جو اللہ پاک کی وحدانیت ہے، اس کا واحد ہونا ہے، اس کا اکیلا ہونا ہے کہ وہی معبود ہے، اس کو کئی مقامات پر بیان کیا ہے اور اس پر دلیلیں اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ہیں۔ دوسرا جو بنیادی عقیدہ ہمیں مکی صورتوں کے اندر نظر آتا ہے وہ ہے قیامت کے دن مردوں کو اٹھانا، کہ اللہ پاک ان کو اٹھائے گا۔ چونکہ کفار مکہ جو تھے، مشرکین مکہ جو تھے، ان کے ذہن کے اندر یہ بات راسخ ہو چکی تھی اور وہ یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے تھے کہ بس یہی زندگی ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کہ یہی دنیاوی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں، جیتے ہیں مریں گے، اس کے بعد ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے جگہ جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کو واضح فرمایا کہ وہ رب عز و جل کہ جو تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اس نے تمہیں ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا، تمہیں حیات بخشی، تمہیں اتنا بڑا انسان بنایا، تو جب تم کچھ بھی نہیں تھے، سرے سے تمہارا وجود نہیں تھا، تو اس رب عز و جل نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں وجود بخشا، تو کیا وہ رب عز و جل اس بات پر قادر نہیں کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھائے؟ تو بالکل وہ اس بات پر قادر ہے۔ بڑی بڑی زمینوں کو ہم دیکھتے ہیں، کہ بالکل مردہ ہو چکی ہوتی ہیں، بنجر ہو چکی ہوتی ہیں، اللہ پاک اس کو زندگی عطا کرتا ہے، اس میں سے کھیتی اگاتا ہے، اس میں سے اللہ پاک سبزہ اگاتا ہے، تو جو رب عز و جل اس بات پر قادر ہے کہ جو زمین ختم ہو چکی، آسمان سے پانی برسائے، وہ بنجر ہو چکی اس کو زرخیز کر دے، تو اس رب عز و جل کے لیے انسان جیسی مخلوق کو دوبارہ اٹھانا یہ کون سا مشکل کام ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے اس بات کو بالخصوص ذکر کیا کہ قیامت کے دن اللہ پاک مردوں کو جو مر چکے ہیں ان کو دوبارہ اٹھائے گا۔ عقلی طور پر بھی یہ انتہائی ضروری ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص ظالم ہوتا ہے، دوسرا مظلوم ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر جو مظلوم ہوتا ہے اس کو اس کا حق مل جاتا ہے، ظالم سے حساب لے لیا جاتا ہے، لیکن بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ظالم ہے وہ اپنی ظالمانہ زندگی گزار کر دنیا سے چلا جاتا ہے اور مظلوم دنیا کے اندر اپنا حق اس سے حاصل نہیں کر پاتا۔ تو یقیناً اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کہ جو عدل ہے، جو حاکم ہے، جو حکیم ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس کے کام عدل و انصاف والے ہوتے ہیں، تو کوئی جہان ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا میں جن مظلوموں کو بدلہ نہیں ملا، قیامت کے دن اللہ پاک ان کو اس کا بدلہ دلوائے، اور یہ کب ہوگا؟ جبکہ اللہ پاک مخلوق کو اٹھائے گا۔ اسی لیے اللہ پاک نے قیامت کا دن بھی رکھا کہ دنیا کے اندر جو مظلوم ہیں ان کو ظالموں سے حساب دلوایا جائے، بدلہ دلوایا جائے۔ تو اللہ پاک نے چونکہ مردوں کو اٹھانا ہے، وہ اٹھانے والا ہے، اور جو مردوں کو اٹھاتا ہے، جو موت کے بعد زندگی دیتا ہے، اس کو باعث کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام الباعث ہے، یعنی مردوں کو زندگی دینے والا۔ بنی اسرائیل کا واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے کہ انہوں نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں بڑی سخت گستاخی کی کہ موسیٰ علیہ السلام جب ان کو لے کر گئے کوہ طور پر اللہ پاک سے کلام کرانے کے لیے، تو وہاں انہوں نے اس بات کا مطالبہ کر ڈالا کہ ہم تو اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ پاک کو اپنی آنکھوں سے کھلا نہ دیکھ لیں۔ تو اللہ پاک نے ان کو موت دی، مر گئے۔ فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں اٹھایا۔ بنی اسرائیل مر چکے تھے، ان کو اٹھایا تاکہ تم شکر گزار بنو، اور اس کے لیے بھی اللہ پاک نے الفاظ یہی بیان فرمائے کہ ثم بعثناکم، ہم نے تمہیں اٹھایا، باعث سے جس سے باعث بنا ہے وہی الفاظ اللہ پاک نے استعمال فرمائے ہیں، تو تمہیں اٹھایا تاکہ تم شکر گزار بندے بنو۔ لیکن بہرحال جو ان میں سے شکر گزار بنے وہ بنے، ورنہ ہمیشہ وہ اللہ پاک کی نافرمانی ہی کے اندر مبتلا رہے۔ دوسرا معنی اللہ پاک کے اس نام الباعث کا مطلب ہے رسولوں کو بھیجنے والا۔ تیسری جو بنیادی بات ہے جب اس میں ہم غور کرتے ہیں تو وہ ہے رسولوں کا بھیجا جانا۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ اس بات کا نظریہ رکھتے تھے کہ اللہ پاک کسی نبی کو نہیں بھیجتا، وہ اس بات کو محال سمجھتے تھے کہ ایک انسان کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ اس پر اللہ پاک وحی نازل کرے اور وہ ہمیں ہدایت دے، ہم ہی سے ایک شخص اٹھے۔ تو اللہ پاک نے اس بات کو جگہ جگہ ارشاد فرمایا اور ان کو حکم دیا کہ جا کے تم ان لوگوں سے بھی پوچھ سکتے ہو کہ جو تم سے پہلے موجود ہیں، جو اہل کتاب کہلاتے ہیں، تو وہ بھی تمہیں اس بات کو بیان فرمائیں گے۔ اور اللہ پاک نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بھیجنے کا تذکرہ فرمایا اور انہیں بتایا کہ تم یہ جو مختلف وادیاں دیکھتے رہتے ہو، مختلف علاقے دیکھتے رہتے ہو کہ جس میں اللہ پاک کا عذاب نازل ہوا، ان کے واقعات تمہارے درمیان مشہور ہیں۔ صالح علیہ السلام کو تم جانتے ہو، ہود علیہ السلام کو تم جانتے ہو، تو تمہارا یہ انکار کرنا بیجا ہے، بغیر کسی دلیل کے تم اس بات کا انکار کرتے ہو، اور اسی کو بنیاد بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، ان کی رسالت کا انکار کرتے ہو۔ تو اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقام پر اس بات کو بھی ارشاد فرمایا کہ ثم بعثنا من بعده رسلا، کہ نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے بہت سارے رسول بھیجے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھیجنے کی بات آئی تو ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ پاک نے مومنوں کے اوپر احسان فرمایا جب انہی میں سے ایک عظیم الشان رسول کو مبعوث فرمایا، بھیجا۔ تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے لیے الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں وہ باعثہ کے، یعنی جس سے باعث بنا ہے، وہ استعمال ہوئے ہیں، یعنی اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، لوگوں کے درمیان بھیجا، مومنوں کے درمیان بھیجا، یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ اسی بات کو اللہ پاک نے سورۃ الجمعہ میں یہ ارشاد فرمایا، وہی اللہ ہے کہ جس نے ان لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم الشان رسول کو بھیجا۔ تو بعثت کا ایک معنی ہے اللہ پاک کی طرف سے رسولوں کا بھیجا جانا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ تو چونکہ کفار مکہ اس کا انکار کرنے والے تھے بعثت کا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کے عقیدے کے حوالے سے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے۔ یہ اللہ پاک کے نام الباعث کے دو معنی بنتے ہیں، یعنی مردوں کو زندہ کرنے والا، مخلوق کو حیات دینے والا ان کے مرنے کے بعد، اور دوسرا انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجنے والا۔ اب ہمارے لیے اس کے اندر کیا درس ہے، کیونکہ ہم یہ باتیں سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اللہ پاک کا جو بھی نام ہوتا ہے اس میں ہمارے لیے کچھ نہ کچھ اسباق موجود ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی بات ایسی ہوتی ہے کہ جس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اللہ پاک کا جو نام ہے الباعث، اس کا ایک معنی ہم نے یہ سنا کہ وہ ہستی کے جو مرنے کے بعد لوگوں کو اٹھائے گی۔ تو سب سے پہلی چیز، بنیادی چیز یہ ہے کہ عقیدہ آخرت کا مضبوط ہونا کہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ابتدائی جو سورت ہے سورہ بقرہ، اس میں اللہ پاک نے پرہیزگاروں کے جو اوصاف بیان کیے، جو خوبیاں بیان کیں کہ ان کے اندر کیا کیا باتیں ہوتی ہیں، تو ان میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ یہ جو متقی لوگ ہیں جن کو قرآن سے ہدایت ملتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت کے اوپر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ تو اللہ پاک کے نام الباعث کا جو پہلا معنی ہے کہ مخلوق کو اٹھانا، اس میں سے ہمارے لیے پہلا حکم یہ ہے، پہلا تقاضا یہ ہے کہ عقیدہ آخرت کو پختہ رکھیں۔ جب عقیدہ آخرت پختہ ہوگا تو ایک تو یہ کہ یہ ایمان کی اصل اور بنیاد ہے۔ یاد رکھیے کہ جو شخص بھی مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان نہیں لاتا، قیامت کے دن کے اوپر ایمان نہیں لاتا، یہ جو قیامت کا دن ہے اس کے مختلف نام یہ ذکر کیے گئے ہیں، اس کو یوم القیامہ قیامت کا دن بھی کہتے ہیں، یوم الساعہ ساعت یعنی قیامت ہی کا دن کہا جاتا ہے، اور ایک نام اس کا یوم البعث ہے، یعنی وہ دن کہ جب اللہ پاک مردوں کو اٹھائے گا، مخلوق کو اٹھائے گا۔ تو اس کے اوپر جب بندہ عقیدہ اور اعتقاد رکھتا ہے تو یہ اس کے ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، رسولوں پر ایمان رکھتا ہے، کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، لیکن مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان نہیں رکھتا، تو ایسا شخص یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کفار مکہ کی یہی خصلت تھی، یہی ان کی صفت تھی، اسی کو پیش نظر رکھ کر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ جگہ جگہ مذاق اڑائے کرتے تھے۔ آس بن وائل، یہ ایک پرانی ہڈی کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس ہڈی کو چورا کیا اور کہا کہ کیا اللہ پاک یہ جو ہڈی ہے جس مردہ کی تھی، کیا اس کو بھی اٹھائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بالکل اللہ پاک اٹھائے گا، اور تو دیکھے گا کہ تو جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ اس کے جہنمی ہونے کی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی، اللہ پاک نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، یہ انسان یعنی آس بن وائل کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا میں اٹھایا جاؤں گا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اولا یذکر الانسان، کہ کیا انسان کو یہ یاد نہیں ہے، اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ انا خلقناہ من قبل، اس سے پہلے اس کو کس نے پیدا کیا؟ ہم نے اس کو پیدا کیا، ولم یک شیئا، جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان کو اٹھائیں گے۔ پھر اس کے بعد ان کو جہنم کے اندر گھٹنوں کے بل یہ گرے پڑے ہوں گے جہنم کے گرد، اس طرح ہم ان کو اٹھائیں گے۔ تو یہ جو عقیدہ اور نظریہ ہے کہ آخرت کو نہ ماننے والا، یہ کفار کا نظریہ ہے۔ مسلمان پر لازم ہے کہ اس نے اس بات کا اعتقاد رکھنا ہے کہ مرنے کے بعد اس نے اٹھنا ہے۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے، ایک تو عقیدے کے اعتبار سے، اگر کوئی بندہ عقیدہ آخرت پر پختگی کے ساتھ اعتقاد رکھتا ہے اور اس کو اپنے پیش نظر رکھتا ہے تو دنیا کے اندر امن و امان اور سلامتی اس سے قائم ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی شخص ظالم ہے، وہ ظلم اسی بنیاد پہ عموماً کرتا ہے کہ اسے اس بات کا اندیشہ نہیں ہوتا، خطرہ نہیں ہوتا کہ میں پکڑا جاؤں گا، یہ مجھ پر کوئی اس سے میری کو گرفت ہوگی، میری کو پکڑ ہوگی۔ عمومی طور پر اس کو اس بات ہی کا دماغ کے اندر یہ خناس بھرا ہوا ہوتا ہے، یا اس کے دماغ کے اندر یہ بات سمائی بھی ہوتی ہے کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، مجھے کچھ کہنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر اسے اس بات کا اندیشہ ہو، اس بات کا خطرہ ہو کہ میں نے کسی مظلوم کے ساتھ، کسی کمزور کے ساتھ کوئی ایسا ناروا معاملہ کیا، سلوک کیا کہ جس پر میری پکڑ ہو سکتی ہے، تو کبھی بھی وہ اس طرح کا معاملہ نہیں کرے گا۔ وجہ اصل یہ ہوتی ہے کہ اسے اس بات کا بھروسہ ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے کہ مجھے کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن اگر بندہ آخرت کا خوف رکھتا ہے، وہ اس بات کا اندیشہ رکھتا ہے کہ اگر میں دنیا کے اندر کسی کے اوپر ظلم کرتا ہوں، کسی کے ساتھ نا انصافی کرتا ہوں، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ مرنے کے بعد جب مجھے اٹھایا جائے گا تو میں اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، اور وہاں ایک ایک چیز کا، ایک ایک بات کا مجھے اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا۔ اگر یہ عقیدہ اور یہ نظریہ اس کے پیش نظر ہو، تو وہ دنیا کے اندر اپنے سے کمزور کے اوپر ظلم کرنے سے باز آ جائے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، سلامتی دنیا کے اندر آئے گی، اور لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے بچیں گے۔ ہمارے اسلاف جو تھے، ان میں بہت بڑی تعداد ہوا کرتی تھی کہ جن کو اللہ پاک نے اختیارات دی ہوتے تھے، قدرت دی ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود اگر ان سے کوئی ایسا کام ہو جاتا کہ جو کسی طرح ظلم کے زمرے کے اندر آ سکتا تھا یا نا انصافی کے اندر آ سکتا تھا، تو وہ گڑ گڑا کر اپنے سے کمزور سے بھی معافی مانگا کرتے تھے، ان کو راضی کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر آج دنیا کے اندر اختیار ملا ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ کر گزر سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تیسرا فائدہ اس کا یہ حاصل ہوتا ہے عقیدہ آخرت کا، کہ بندہ نیک اعمال کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اس کے ذہن کے اندر جب یہ بات بیٹھتی ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، مرنے کے بعد مجھے اٹھایا جائے گا، تو اب وہ نیک اعمال کی طرف رغبت کرتا ہے، وہ آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ اس کے پیش نظر یہ بات ہوتی ہے کہ یہ دنیا فانی دنیا ہے، اس دنیا کے اندر مجھے ایک مختصر عرصے کے لیے رہنا ہے، اس کے بعد مر جانا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو باعث ہے وہ مجھے اٹھانے والا ہے، تو اب وہ آخرت کی تیاری کرنا یہ شروع کرتا ہے۔ الباعث کا جو دوسرا معنی ہم نے سنا، رسولوں کو بھیجنا، اس کے بھی علماء نے کچھ تقاضے بیان کیے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ جب بندہ اس بات کو پیش نظر رکھتا ہے کہ ان رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، تو اب ان سے محبت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، ان کی بات ماننا، ان کی نافرمانی سے بچنا، یہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے میں، اللہ پاک کی اطاعت کرنے میں، اللہ پاک کی نافرمانی سے بچنے کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ یعنی جب بندہ یہ بات پیش نظر رکھے کہ ان کو بھیجنے والی ذات کون ہے، اور وہ ان کے بھیجنے کا مقصد کیا بیان کرتی ہے، اور اس کی اس کے اندر حکمت کیا ہے، تو پھر وہ رسولوں کی پیروی کرتا ہے، ان کی اطاعت کرتا ہے، ان کی فرما برداری کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، احب اللہ لما یغذوکم بہ من نعمی، کہ اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہاری اپنی غذاؤں کے ذریعے، اپنی نعمتوں کے ذریعے پرورش کرتا ہے، وَأَحِبُّونِ لِحُبِّ اللَّهِ، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو۔ یعنی حقیقی محبت اللہ جل شانہ کی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب جو اللہ سے محبت کرے گا، اس محبت کے تقاضے موجود ہیں کہ سب سے بڑھ کر مخلوق میں جس ذات سے وہ محبت کرے گا، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال، آپ کا احسان، آپ کے کمالات، ان کی بنیاد پر آپ کی ذات سے محبت کی جاتی ہے۔ لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا، ہم پر احسان فرمایا، ہماری رہنمائی کا سامان کیا، ایسی ہستی، ایسی ذات ہمارے درمیان مبعوث فرمائی کہ جو ہماری ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والے، ہمیں جہنم سے بچانے والے، ہمیں جنت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ تو حقیقی طور پر جس نے یہ احسان فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، لہذا جس ہستی نے، جس ذات نے ایسی کامل و اکمل ذات کو ہمارے درمیان بھیجا، اس ذات کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کامل و اکمل ذات سے سب سے بڑھ کر محبت کی جائے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام سے محبت کرنا، ان سے عقیدت رکھنا، ان کی تعظیم و تکریم کرنا، یہ سارا کا سارا اس بنیاد پر ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مکرم و معزز بنائے گئے ہیں، اس لیے ان کی تعظیم کی جاتی ہے، ان سے عقیدت رکھی جاتی ہے۔ اسی طرح الباعث کے اس معنی کا تقاضا ایک یہ ہے، جو بنیاد ہے وہ ہے کہ اللہ پاک نے جب رسولوں کو بھیجا ہے تو اس کی حکمت کو پیش نظر رکھا جائے۔ اللہ جو الباعث ہے وہ رسولوں کو کیوں بھیج رہا ہے؟ اصل وجہ یہ تھی کہ مخلوق پستی کے اندر ہے، مخلوق اس حالت پر نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست رہنمائی کے احکام لے سکے، مخلوق کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے درمیان میں ایک ایسی مخلوق رکھی، ایسی ذاتیں رکھیں، ایسی ہستیاں رکھیں کہ جو انسان بھی ہوں اور ان کے اندر وہ خوبیاں اللہ پاک نے رکھی ہوں کہ جو اللہ پاک سے براہ راست احکام کو لیں اور مخلوق تک پہنچائیں۔ تو ان انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجنے کا جو مقصود ہے، ان سے محبت یقیناً ہے، ان کی تعظیم یقیناً ہے، ان کی تکریم یقیناً ہے، لیکن اصل مقصود ان کو بھیجنے کا، ان سے محبت کا جو مقصود ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے، ان کے پیچھے چلا جائے کہ اللہ پاک نے کس مقصد سے ان کو بھیجا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصود ہی یہ بیان کیا کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا، ہم نے ان کے ساتھ کتابوں کو نازل کیا تاکہ یہ لوگ اللہ پاک سے غیب کے اندر ڈریں، یعنی تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں، اللہ پاک کی ذات کو اپنے پیش نظر رکھیں۔ جو عبادتیں یہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے تھے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ اللہ پاک کی عبادت کس طرح سے کرنی ہے، اللہ پاک کو کس طریقے سے راضی کرنا ہے، یہ طریقے کار ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ ان انبیاء کرام علیہ السلام نے آ کر ان کو بتایا، لہذا انہیں چاہیے کہ ان انبیاء کرام علیہ السلام کی اطاعت کریں۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ الباعث جو ان کو بھیجنے والا ہے اس کی یہ اطاعت ہو جائے گی، اس کی یہ فرما برداری ہو جائے گی۔ ارشاد فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے بلا شبہ وہ اللہ پاک کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے۔ تو الباعث کے دوسرے معنی کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، اور چونکہ ہم آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں جن پر اللہ پاک نے نبوت کا دروازہ بند فرما دیا، اب جو بھی تعلیمات ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہی تعلیمات ہیں، تو ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے، اور ان کی اطاعت و فرما برداری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو اپنے اس مبارک نام کی برکت عطا فرمائے، اس مبارک نام کا حصہ ہمیں عطا فرمائے، اور عقیدہ آخرت ہمیں مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کہ اگر یہ عقیدہ، یعنی ایک تو با اعتبار اعتقاد کے ہے کہ ہر مسلمان مسلمان ہوگا ہی اس وقت جبکہ وہ آخرت کا عقیدہ رکھتا ہو، لیکن اگر اس عقیدے کو بندہ پیش نظر رکھتا رہے تو آج معاشرے کے اندر جتنی خرابیاں ہیں، جو ظالم لوگ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے اس عقیدہ آخرت پر پختہ اعتقاد اس اعتبار سے رکھنا کہ اس نظریے کو سامنے بھی رکھیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جو مصیبتیں، یہ پریشانیاں ہیں، یہ جو ظلم و ستم ہے، یہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں عقیدہ آخرت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس پر، اس کے جو تقاضے ہیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ من دے شمع تیری طرف لو لگی